Bismillahir Rahmanir Rahim, Masjid Darul Salam, Toronto, Canada. Saturday after Asr Salat, 29th of Ramadan, 18th of August, 2012. Iman on the Divine Books and Taqdeer. Witness of Women in Islam. Our tongue is the origin of making sins. The bayan is presented by Hazrat Maulana Qari Rashid Ahmed Ajmiri Shahib Damat Barakatuhu.
Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم
درود شریف پڑھیں
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحابه وازواجه وبارك وسلم.
ایمان کی تعریف اور ایمان کے بارے میں کل گفتگو ہو رہی تھی اور عرض کیا تھا کہ ایمان ان تمام چیزوں کو دل سے مان لینے کا نام ہے جن کو لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں, جس میں انبیاء کرام کا ماننا اور کتابوں کا ماننا. کتابیں چار بڑی بڑی اللہ نے اتاری, صحیفے کئی اتارے, زیادہ تر کتابیں رمضان میں اتری ہیں. چار بڑی کتابوں میں ایک تو ہے قرآن کریم, ایک ہے تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی, اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اتاری گئی, زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی, چند صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی اتارے گئے تھے, حضرت شیش علیہ السلام پر بھی اتارے گئے تھے. کتابوں کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آسمانی جتنی بھی کتابیں اللہ نے اتاری, اس کے جو مضامین اس زمانے میں تھے وہ حق تھے. ہم انہی مضامین کو مانیں گے جو اللہ کی طرف سے اتر کر آئے ہیں, اور ان مضامین کو جن کو لوگوں نے اپنی طرف سے بڑھایا ہے ہم نہیں مانتے. جیسے انجیل کے اندر اضافے ہوئے ہیں, جیسے تورات کے اندر تحریفات ہوئی ہیں, ہم ان تحریفات کو نہیں مانتے. اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اس زمانے میں جو آسمانی مضامین بھیجے وہ تمام کو ہم حرف بحرف مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام تھا اور اللہ نے اپنے رسولوں پر اتارا تھا. قرآن کریم کے 30 پارے ہیں اور اس کا ایک ایک حرف اللہ کی طرف سے اترا ہوا ہے, اس میں کسی نے کوئی تغیر نہیں کیا ہے. اس کے ایک ایک حرف پر ایمان لانا ہے, اور اس کے ایک ایک حرف کو ماننا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بندوں کی ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے. ماننے کا مطلب میں سمجھا رہا تھا کہ ماننے کا مطلب کیا ہے. رسولوں کو ماننا کل سمجھایا تھا, ملائکہ کو ماننا کل سمجھایا تھا, اور تقدیر کو ماننا کہ جو کچھ خیر اور شر دنیا میں واقع ہوتی ہے سب پہلے سے معین اور لکھا ہوا ہے, اسی کے مطابق ہوتا ہے, یہ ماننا. اور یہ ماننا کہ مرنے کے بعد اللہ کے حضور میں ہمیں کھڑے ہونا ہے, قیامت طاری ہوگی اور روز محشر اللہ کے حضور میں سب کو کھڑے ہونا ہے اور سب کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. یہ عقیدہ عقیدت البعث کہلاتا ہے. بس اب اس حدیث کی طرف آ جاتے ہیں کیونکہ اب وقت زیادہ رہا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیر آر مور دین 70 برانچز آف ایمان, افضلها لا الہ الا اللہ, بیسٹ امانگ دیم اینڈ دی روٹ آف ایمان دیٹ از دی اقرار آف لا الہ الا اللہ ٹو بلیو, جس کو آپ فیتھ کہتے ہیں, اللہ کو ایک ماننا اور سرکار کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ماننا. اب ایک قیمتی بات سمجھو, لا الہ الا اللہ کے اقرار میں پورے دین کا اقرار ہے, پورے دین کا اقرار ہے. جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اس نے گویا کہ پورے دین پر چلنے کا اور پورے دین کو ماننے کا, چاہے وہ عبادات ہوں, چاہے وہ عادات ہوں, چاہے وہ اخلاقیات ہوں, چاہے وہ معاشیات ہوں, چاہے وہ دوسرے مسائل ہوں, سب کو ہم نے مان لیا. اب ہماری زندگی اللہ کے فرمودات کے مطابق اور اللہ کے فرمودات سرکار نے آ کے بتائے ہیں اس کے مطابق ہماری زندگی گزرنا ہے. تو یہ ایک ایمان والے کی زندگی ہوگی, ایک مسلمان کی زندگی کہلائے گی. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کیا کہ ایک تو ہوتا ہے درخت, ایک ہوتا ہے پھل, ایک ہوتا ہے اس کے اندر سیڈ. سیڈ یعنی اس کا بیج, گٹلی. جیسے آم کھاتے ہیں تو آم میں ایک تو کھانے کا گودا ہوتا ہے اور ایک اندر گٹلی ہوتی ہے. اب اگر میں آپ کو گٹلی دکھاؤں اور گٹلی دکھا کر آپ سے پوچھوں کہ یہ کیا ہے, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے گٹلی ہے. لیکن جو بہت سمجھدار انسان ہے وہ کہے گا مولانا یہ گٹلی نہیں ہے, اس میں مجھے درخت نظر آ رہا ہے. کیوں؟ یہ گٹلی زمین میں گڑے گی یا پڑے گی, پانی پڑے گا اس پر اور اللہ چاہے گا تو اس میں سے دوسرا درخت ہوگا. تو یہ گٹلی میں عقل مند کو پورا درخت چھپا ہوا نظر آتا ہے. جیسے ایک عقل مند کو گٹلی میں پورا درخت چھپا ہوا معلوم ہوتا ہے, اس طرح کلمہ طیبہ کی گٹلی میں پورا دین چھپا ہوا ہے. یہ گٹلی دل کی گہرائی میں جا کر پڑی کہ اب جو ہے ایک ایمان کا ٹری تیار ہوگا. اب ہر چیز کو ماننا ہے, الگ الگ اعمال ہیں, نماز بھی اسی ایمان میں آئے گی, روزہ بھی آئے گا, زکات بھی آئے گی, حج بھی آئے گا. اگر ایمان ہی اندر کمزور ہے تو پھر ہر چیز میں شک اور ہر چیز میں ہیزیٹیشن اور تذبذب. ایک صاحب نے اپنے لڑکے کو بہت ایجوکیشن دیا. ایجوکیشن دینا برا تھوڑا ہے، ایجوکیشن اچھے سے اچھا دینا چاہیے، لیکن دین کا ایجوکیشن بھی اس کے پیرلل برابر دینا چاہیے، تاکہ بچہ کہیں بھی جائے لیکن اس کا دین سنبھلا ہوا ہو، دنیا میں کتنا بھی آگے بڑھے. اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، ترقی کرو قدم بڑھاؤ، ترقی کرو ضرور لیکن، بڑی عجیب بات کہی ہے، قدم بڑھاؤ ترقی کرو ضرور لیکن رہے رسول کے قدموں پہ سر خدا کے لیے. یعنی آپ دین سے باہر نہ نکلیں، دین کی جو باؤنڈری ہے اس کو کراس نہیں کر سکتے آپ، اور پھر جتنی بھی ترقی کرنا ہے آپ کریں کوئی بات نہیں. اب انہوں نے سکھایا تھا، یونیورسٹی کے زہریلے اثرات ہمارے بچوں کے ایمان پر اثر ڈالتے ہیں، نئی نئی چیزیں ان کے اندر پیدا کرتے ہیں. اس لیے مکتب کی تعلیم بہت ضروری ہے. مکتب میں اگر بچے کی بنیاد اور اس کے عقیدے مضبوط ہو گئے ہوں گے تو جب وہ بڑا ہوگا، بوڑھا بھی ہو جائے گا، وہ جو بچپن میں بنیاد پڑی ہے اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اور اگر بچپن میں اس کا عقیدہ درست نہیں کیا، اس کی تعلیم مضبوط دینی نہ ہوئی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بڑا ہونے کے بعد چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی، جیسے بھی حالات آئیں گے چل پڑے گا، اور کہاں جا کے بچھل جائے گا کہہ نہیں سکتے. تو عقیدوں کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے بچپن میں اپنے بچوں کو مستند علماء سے بہترین تعلیم دلواؤ، بہت ضروری ہے. سر سید کا نام تو سنا ہوگا آپ حضرات نے، جنہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی تیار کی، اس کے ساتھ مسلم لگا ہوا تھا، مسلم نکالنا چاہتے ہیں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. جب پوچھا گیا سر سید سے کہ آپ یہ یونی بنا کر کیا کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ایک عجیب بات کہی، فرمایا میں چاہتا ہوں کہ یہاں اچھے اچھے اسکالرس تیار ہوں، اچھے اچھے ڈاکٹرز یہاں تیار ہوں، اچھے لائرز تیار ہوں، اچھے انجینئرز تیار ہوں، کیونکہ قوم کو سب چیزوں کی ضرورت ہے. قوم کو انجینئرز چاہیے، ڈاکٹرز چاہیے، لائرز چاہیے، سائنسدان چاہیے، سب چاہیے، تو وہ تیار ہوں. لیکن میں ایسا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے ہیں یہ تمام کے تمام جب نماز کا وقت ہو تو ان کی گاڑیاں مسجد کے دروازے میں اور پارکنگ میں کھڑی ہوں، اور یہ لوگ پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہوں. اگر اس شان کے ساتھ ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہوگا. اور ماں باپ کو نگرانی کرنی چاہیے کہ اولاد واقعی صحیح عقیدوں کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی ہے، اس کا جائزہ لینا چاہیے. اپنی بچیوں کی بھی خبر لینی چاہیے اور دیکھتے رہنا چاہیے کہ کوئی غلط راستے پر نہیں جا رہے ہیں. میں تو ایمان پر بات کرنا چاہتا تھا، ضمنی طور پر یہ چیز آ گئی. حضرت مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو شیخ العالم ہیں، شیخ الہند تو لمیٹڈ کر دیا ان کا لقب. وہ کیا فرماتے تھے، وہ مالٹا کی جیل میں رہے اور غور کرتے رہے کہ مسلمانوں کو تعلیمی پسماندگی سے نکالنے کا راستہ کیا ہے اور ان کے دین کو بچانے کا راستہ کیا ہے. تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اپنی اولاد کو مکتب میں داخل کرو، اور جہاں بچپن سے تعلیم دی جا رہی ہے وہ مکاتب چاروں طرف پھیلاؤ. کیا ہوگا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آئندہ آنے والا ہمارا جنریشن جو ہے وہ مضبوط عقیدوں کا ایماندار ہوگا. دیکھو ایک بات سمجھو, عقیدے کی مثال کیا ہے, واٹ از دی ایگزامپل. یہ عقیدہ کی مثال دوں آپ کو, انگوٹھا نظر آ رہا ہے آپ, یہ ہاتھ کی طاقت انگوٹھے میں ہے. اگر یہ انگوٹھا نکال دیا جائے تو انگلیوں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. دونوں پیر کے انگوٹھے اگر کاٹ دیے جائیں تو کھڑے رہنا مشکل, چلنا بھی مشکل. تو انگوٹھا نکال دیا یعنی آپ نے ہاتھ کاٹ لیا. عقیدے کی مثال انگوٹھے کی طرح ہے اور باقی اعمال کی مثال یہ نماز, روزہ, زکات, حج, یہ چار انگلیاں باقی چار اعمال ہیں اور یہ عقیدہ ہے. اب انگوٹھا کاٹ دیں گے تو یہ رہیں گے تو صحیح اعمال, لیکن اس میں اسٹرینتھ نہیں ہوگی, اس میں پاور نہیں ہوگا, اس میں قوت نہیں ہوگی. دیکھو سنجیدہ گفتگو ہے بہت زیادہ, اس کو بہت اطمینان سے سنیں گے تو یہ سمجھ میں بھی آئے گا, فائدہ بھی انشاءاللہ ہوگا. تو عقیدوں کو مضبوط کرنا, یہ انگوٹھا اور تھم جو ہے نا اس کو مضبوط کرنا, سرکار نے اس پر بہت محنت کروائی, عقیدوں پر بہت زیادہ محنت کروائی, کیونکہ عقیدے یہ بنیاد ہیں, یہ روٹس ہیں. اب انہوں نے اپنے بچے کو بھیجا, وہ وہاں سے پڑھ لکھ کر آیا. اب یہاں ابا جان سب کو کہتے ہیں میرا لڑکا تو بہت بیزی ہے, صبح میں دیکھو تو فنکشن, دوپہر کو دیکھو تو ایگزیبیشن, شام کو دیکھو تو ٹینشن, رات کو دیکھو تو انجیکشن. یہ تو بیچارہ مصروف ہے, بہت بیزی ہے, اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ایک دن ایک مولانا سے ملاقات ہوئی, تمہارا لڑکا بہت بڑا ڈگری ہولڈر ہے, ڈگری کا یہاں بھی بڑا جھگڑا چل رہا ہے, 12 ڈگری 15 ڈگری. ایک آدمی کو میں نے پوچھا آپ کی کیا ڈگری ہے, انہوں نے کہا ماری تو 22 ڈگری. میں نے کہا بھائی یہاں تو سب ڈگری ہولڈر ہیں, مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں مولانا آپ کا ڈگری کا, میں نے کہا میرے پاس کوئی ڈگری نہیں, میں تو اللہ اللہ کرنا جانتا ہوں, باقی ڈگری آپ کو سونپ دیا ہوں. تو اب وہ سب کے سامنے کہتا ہے اس کے پاس یہ ڈگری ہے اس کے پاس. تو مولانا نے کہا بھائی یہ کوئی نمازیں بھی پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے, کہ نماز کے اندر تھوڑا اس کو پرابلم آتا ہے, نماز میں تھوڑا سا اس کو پرابلم رہتا ہے, کہتا ہے یہ 24 آورز نماز کیا, نماز کیا ہے, نماز کی بنیاد کمزور کر دیا. یہ وہاں جا کے آیا اس کے بعد یہ خراب اثر آیا. پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ کچھ زکات دیتا ہے, اللہ نے بہت مال دیا ہے زکات دیتا ہوگا, کہ زکات کے اندر تھوڑا سا اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹیکس ہے, زکات اس کو ٹیکس معلوم ہوتی ہے. زکات تو بھائی اسلام کے جو 5 فنڈامنٹل اصول ہیں اور 5 پلرز آف اسلام میں سے ایک پلر ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ ایک پلر بلڈنگ کا توڑ دو تو کیا گورنمنٹ یہ بلڈنگ کو باقی رہنے دے گی, تو وہ زکات کے اندر اس کو ٹیکس نظر آیا. اچھا تو کچھ روزہ رمضان میں رکھتا ہے, تو کہا نہیں یہ اصل میں روزے کے اندر جو ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ بلا ضرورت کے بھوکے رہنا ہے, اللہ تعالی کے خزانے میں بہت ہے اپنے بھوکے کیوں رہنا, تو اس کے اندر اس کو ہمیشہ کوشچن رہتا ہے کہ یہ بھوکے رہنا کیا ضرورت ہے, اللہ کو کیا ضرورت ہے, ہم کو بھوکا رکھ کے اللہ کو کیا ملنا ہے. حج کے اندر کا تھوڑا سا اس کو پرابلم رہتا ہے, تب یہ بلڈنگ میں پلر تو سب ختم ہو گئے, تو کیا یہ ہوا میں ہل ہے, ہوا پر قائم ہے. نماز میں اس کو مسٹیک نظر آتی ہے, زکات میں ٹیکس نظر آتا ہے, روزے میں بھوک ہڑتال نظر آتی ہے, حج کے اندر اس کو پرابلم نظر آتا ہے, تو اب دین کے نام پر رہ کیا گیا. تو مولانا نے کہا تمہارا بیٹا مسلمان ہے؟ کہا جی الحمدللہ، نام مسلمان، کام مسلمان، مسلمان لڑکی سے شادی کیا. فرمایا تمہارا بیٹا ایسا مسلمان ہے جیسا کہ ایک پیشنٹ بہت سیریس ہو گیا تھا تو ڈاکٹر کو بلایا تھا، ڈاکٹر کو دعوت دی کہ بھائی آئیے ذرا، یہ پیشنٹ ہمارا بہت سیریس ہو گیا، ذرا دیکھیے اس کو. دیکھا، اسٹیتھوسکوپ لگایا. بہت سے ڈاکٹر تو ایسے ہیں کہ اسٹیتھوسکوپ میں ان کو کچھ پلے پڑتا نہیں، پھر بھی لگایا، اور لگانے کے بعد جو ہے انہوں نے اپنا سب سامان بند کر کے بیگ جو ہے وہ بھی پیک کر کے اپنے کمپاؤنڈر کو کہا کہ تم وہ کارنر کے اوپر رکھ دو، ابھی یہ لوگ پوچھیں گے اور جواب دینا پڑے گا، ہنگامہ ہو جائے گا، میری بیگ کہیں غائب نہ ہو جائے. تو بیگ تو رکھوا دیا کنارے پر، اب گھر والے پوچھ رہے ہیں آپ نے ایکسٹرا چارج لیا ہے نائٹ میں تشریف لانے کا، تو منہ میں سے کچھ بولو کہ ہمارا پیشنٹ ہے کیسا. انہوں نے کہا پیشنٹ نو پرابلم، بہت اچھا ہے، آنکھ میں نے دیکھی ہے بالکل صحیح ہے، ناک دیکھی ہے ایک دم درست ہے، کان کے اندر بھی ٹارچ لگا کے دیکھا ہوں بالکل رائٹ ہے. تو پھر کہا یہ بولتا کیوں نہیں؟ کہا خالی ایک پرابلم آیا ہے، یہ اس کی روح نکل گئی ہے. ابے اللہ کے بندے، اب یہ آنکھ کام کی کیا ہے اور یہ ناک کام کی کیا ہے، اور یہ اب کان جو ہے یہ یہاں ہو کہ کانپور جائیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ مولانا نے فرمایا تیرے بیٹے کا مسلمان ہونا ایسا کھوکھلا مسلمان ہے کہ جس کے اندر روح نہیں ہے، برائے نام ہے. حدیث میں فرمایا ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے قیامت سے پہلے کہ دین کے نام پہ چند رسمیں رہ جائے گی اور خالی حکومت کے دفتروں میں ہمارا نام رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ ایسے دین سے ہماری حفاظت فرمائے. میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان عقیدوں کی مضبوطی کا نام ہے. دیکھو جب شادی کرتے ہیں، ایک اور مثال دوں، یہ ایزی مثال ہے، بات کو سمجھنا ہے اصل میں، بہت زور سے بیان کر سکتا ہوں میں آپ کے سامنے، لیکن جو سمجھانا ہے اس کے لیے جو ہے سنجیدگی درکار ہے تاکہ کوئی بات آپ کے پلے پڑے. جب نکاح کرتے ہیں تو نکاح میں قاضی جو ہے وہ دلہا صاحب سے پوچھتا ہے آپ نے اس نکاح کو منظور کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ نکاح کو منظور کر لیا، تو عقد ہو گیا، لڑکی سے پہلے اجازت لے چکے ہیں اور اب یہاں جو ہے یہ اجازت انہوں نے لے لی. تو گواہ بیٹھے ہیں، انہوں نے سنا، اور وکیل ہو سکتا ہے کہ لڑکی کا باپ ہی وکیل بنا ہو اور وہ بھی سن رہا ہے، اس نے لڑکی کی طرف سے اجازت لی، وہ آ کے بیٹھا ہے. ایک جگہ وکیل تھا کوئی نکاح کے اندر، میں نے اس کو پوچھا کہ آپ وکیل ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں پیشے سے اسکول کا ٹیچر ہوں. میں نے کہا میں آپ کا پروفیشن نہیں پوچھنا چاہتا، میں تو آپ کو پوچھتا ہوں نکاح کے اندر آپ وکیل بنے ہیں. اس نے کہا میرے ابا نے دنیا سے جاتے جاتے وصیت کی تھی کہ سب بننا وکیل مت بننا، لیکن کیا کروں کہ یہ لڑکے کا باپ نہیں مانتا، اس نے مجھے وکیل بنا دیا. میں نے کہا لڑکے کی طرف سے وکیل نہیں بننا ہے، لڑکی سے جا کے پوچھنا ہے، اس کا وکیل بننا ہے تم کو، اور اجازت دینی ہے کہ میں اجازت لے کے آیا ہوں. لڑکا تو ہاں کہہ رہا ہے، تم لڑکی کی طرف سے ہاں بولیں گے تو نکاح ہو جائے گا. امریکہ سے آیا تھا دولہا، تو ہم نے اس سے پوچھا، سورت میں نکاح ہو رہا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا فلان کی بیٹی اور فلان کی پوتی آپ کے نکاح میں دی جا رہی ہے، تو آپ نے اس کو اپنے نکاح میں منظور فرمایا؟ کہتے ہیں اٹس اے ڈیفیکلٹ کوئسچن. کہتے ہیں بہت کریٹیکل کوئسچن کر دیا آپ. اپنے دوستوں کو پوچھا واٹ شوڈ وی ریپلائی، جواب کیا دینا چاہیے؟ اس کی پوتی اور اس کی بیٹی اور نکاح میں میرے آئی، اب کرنا کیا، کیا کروں اس کو میں، ہاں کہوں نہ کہوں. دوستوں نے کہا اپنے آلریڈی ٹو آورس لیٹ، ہم دو گھنٹے لیٹ ہو گئے، 9 بجے کا ٹائم تھا، 11 بجے آ کے بیٹھے ہیں، تو جلدی ہاں کہہ دے تو کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، اپنے کو کھانا مل جائے. خیر کہنے کا منشا ہے تو ضمنی طور پر بات عرض کر رہا تھا. بات یہ کہہ رہا تھا کہ اب نکاح ہو گیا، اب یہ اجنبیہ جو خاتون ہے یہ کوئی اتنا آشنا نہیں ہوگا جتنا کہ یہ آشنا بن گئی، اتنی پہچان والی بن گئی. نہیں سمجھے بات آپ؟ اس کا غم اس کا غم، اس کا دکھ اس کا دکھ، اس کی خوشی اس کی خوشی، اس کے رشتہ دار اس کے رشتہ دار اس کے رشتہ دار. کیا ہوا کیا؟ بس یہ ایک اقرار کیا ہوا کہ اقرار کے بعد پوری تبدیلی آ گئی. جو ناشنا اور ان نون پرسنالٹی تھی وہ سب سے زیادہ دنیا میں نون پرسنالٹی ہو گئی. اب دوسرے دن اگر وہ بیوی آپ سے کہے کہ اب ریسپانسیبلٹی آپ کے اوپر آ رہی ہے، پہلے آپ مرد تھے آپ ہسبینڈ بن گئے، میں خالی جو ہے لڑکی تھی اب وائف بن گئی اور لائف کی بہت بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر آ گئی. ایک صاحب نے دوسرے کو پوچھا کہ یہ ہسبینڈ کیوں کہتے ہیں شوہر کو؟ انہوں نے کہا ریسپانسیبلٹی کی وجہ سے ہنسنا بند ہو جاتا ہے اس لیے ان کا نام ہسبینڈ رکھا ہے. اتنی ذمہ داریاں آتی ہیں، کتنی چیزیں جو ہے ذمہ آ جاتی ہیں. کوئی معمولی کام ہے نکاح کرنا؟ نکاح کے بعد لڑکی کی ذمہ داری، اس کے خوراک کی غذا کی ذمہ داری، گھر کا نظام سنبھالنے کی ذمہ داری. پہلے جا کے ٹیم ہوٹل میں چپ چاپ جا کے ناشتہ کر کے آ جاتے تھے، اب خیال رکھنا پڑے گا کہ گھر میں بھی ایک سانس لینے والی بیوی ہے اس کا بھی خیال رکھنا، اور باہر گل چھرے نہیں اڑا سکتا میں، اس بیوی کا حق ہے مجھے جلدی گھر جا کر اس کا حق ادا کرنا ہے، اس کے پاس رہنا ہے، اس کو ہر وقت تنہا نہیں چھوڑ دینا ہے، اس عورت کے حقوق جو ہیں ان کو ادا کرنا ہے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے، دوستوں کے اندر ویسٹ نہیں کرنا ہے، اپنی زوجہ کا اپنی وائف کا خیال رکھنا ہے، اس کا دل نہ دکھے اس کا خیال رکھنا ہے. قرآن نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آنا. اللہ تعالی عورتوں کی طرف سے شوہروں کو وصیت فرما رہے ہیں، کتنا فیور کیا اللہ تعالی نے خواتین کا کہ دیکھنا یہ نازک خواتین کا خیال رکھنا. کسی کی دلاری لائے ہیں، کسی کی بیٹی لائے ہیں، کسی کا نور نظر لائے ہیں، کسی کی دختر لائے ہیں اور نیک اختر لائے ہیں اور کسی کے دل کا پھول لائے ہیں. تو جب لا کے رکھا ہے تو وہ اس کے گھر میں آرام سے رہ رہی تھی، سب ویران کر کے تمہارا گھر آباد کرنے کو آئی اور تم بھی یہاں اس کا ساتھ نہیں دیتے تو کون دے گا؟ ایک شوہر تھا، اکثر بیشتر جہاں بیچاری بیوی کچھ بولنے جائے تو اس کو ایک ہی بات کہتا تھا کہ تنے ہم جانی پڑتا نہیں بولوانا، تجھے سمجھ میں نہیں آتا تیرے نہیں بولنے. ایک عرصے تک بیچاری برداشت کرتی رہی، کچھ بولنے ہی نہیں دیتا، جہاں بولنے جاتی ہوں تو ایک ہی بات کہتا کہ تیرے کو سمجھ میں نہیں آئے، تاری اردھی عقل تارے نہیں بولوانا. اور میرے قصور میری آدھی عقل کیوں؟ کہ تیری گواہی کو تو شریعت نے بھی آدھی گواہی کرا دیا، یہ تھوڑی غلط فہمی ہے. ایک صاحب نے سوال کیا تھا مجھے، مولانا مرد کی ایک گواہی کافی ہے اور دو عورتوں کے برابر ایک مرد کی گواہی ہوتی ہے، تو ایک عورت کی گواہی آدھی اور دوسری عورت کی گواہی آدھی، یوں مل کر ایک ہوتی ہے، تو آپ کہتے ہیں عورت کو درجہ دیا تو درجہ تو کم کر دیا، اس کی گواہی کو آدھا قرار دے دیا. میں نے ان کو مثال سے بات سمجھائی، میں نے کہا 10 کلو کا ایک بیگ ہے، وہ ایک اکیلا آدمی کے سر پہ آپ رکھ دیں تو کتنا برڈن آ گیا، اور دو آدمی مل کے اٹھائیں تو لائٹ ہو جائے گا، 5-5 کلو میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا. اللہ تعالی نے آسان کیا کہ ایک عورت کے اوپر بوجھ پڑتا تھا گواہی کا، تو دو کے درمیان جو ہے ڈیوائیڈ کیا کہ تم دو مل کر کے یہ بوجھ اٹھاؤ، تو اللہ نے عورت کے لیے آسانی فرمائی کہ جو بوجھ ایک مرد کو اٹھانا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ عورت کے لیے آسان کیا اور اس کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے دو کے درمیان ڈیوائیڈ کیا، دو آدمی مل کر اٹھائیں ایک بوجھ یہ اچھا ہے کہ اکیلا ایک آدمی پر بوجھ پڑے یہ اچھا ہے؟ اللہ نے نہیں چاہا کہ ایک خاتون پر بوجھ پڑے، دو خاتون کے بیچ میں تقسیم کیا، یہ تو عورت پر کرم کیا ہے، رحم کیا ہے، یہ تو اس کی عزت بڑھائی، یہ بے عزتی کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اسلام نے عورت کو ایک مرتبہ دیا، مقام دیا ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، جب بھی کوئی بات آئی وہ یہی کہتے تھے کہ تو مت بول، تیرے کو سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر ایک دن وہ غصے میں آ کے اس نے کہا کہ نہیں سمجھ میں آتا تھا جب یہ پانچ چھ بچے پیدا ہوئے ہیں، نہیں گھر کا بھی اتنا ہی حق ہے، اپنی زوجہ کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ہم اپنا حق گھر کے اندر جتاتے ہیں، اور گھر کو گھر اگر بنا کے رہنا ہے تو پھر مل جل کر رہنا پڑے گا۔ سرکار گھر میں گھر کا کام کرتے ہیں اور گھر والوں کی ہیلپ کرتے ہیں اور گھر والوں کی مدد کرتے ہیں، اور یہ شوہر کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ تو جب لا الہ الا اللہ کو میں سمجھا رہا تھا کہ نکاح تو ہاں اور قبیل تو ہاں کہنے کے بعد پوری زندگی کی ریسپانسیبلٹی شوہر پر آئی کہ نہیں آئی؟ کھلانے کی ذمہ داری آئی، پلانے کی ذمہ داری آئی، یہاں تک کہ اولاد آئے گی تو اولاد کی پرورش اور اولاد کی تربیت کی بھی ذمہ داری آئی کہ نہیں آئی؟ کتنا جملہ تھا، صرف نکاح تو ہاں کہا تھا اور قبیل توہا کہا تھا، اس کے نتیجے میں اتنی بڑی ذمہ داری آئی۔ فرمایا جیسے نکاح توہا کہنے کے بعد شادی کی سب ذمہ داریاں، بیوی کی سب ذمہ داریاں شوہر پر آتی ہیں، اس طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے جتنی ذمہ داریاں ہیں وہ سب اس پر آتی ہیں۔ یہ مثال کے لیے سمجھائی بات میں نے۔ اب فرماتے ہیں افضلہا لا الہ الا اللہ، اور اوپر کی جو کونپلیں درخت کے اندر الگ الگ برانچز آتی ہیں نا، فرماتے ہیں اس میں سے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹانا یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ وہ اماتت الاذی عن الطریق، ٹو ریمو دی ہارمفل تھنگس فرام دی روڈ، اٹ از آلسو امونگ دی برانچز آف ایمان۔ ایک برانچ یہ بھی ہے کہ راستے میں تکلیف دینے والی چیز پڑی ہو تو مسلمان اسے ہٹائے گا، مسلمان دوسروں کو تکلیف دینے والا نہیں ہو سکتا، مسلمان تکلیف کو دور کرنے والا ہے۔ دیکھیے ایک اور حدیث شریف جس کو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے اور حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے اور صاحب ریاض الصالحین حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، مسلمان کون ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے، من لسان، زبان کو پہلے ذکر کیا ہاتھ کو بعد میں ذکر کیا، فرمایا جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بالکل مامون ہوں، سلامت ہوں، یعنی یہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، یہ زبان سے کسی کو قلبی طور پر تکلیف نہیں پہنچاتا۔ ایک بات اور یاد رکھو، زبان پہلے چلتی ہے، ہاتھ بعد میں چلتا ہے، بلکہ زبانوں کے چلنے کے نتیجے میں ہاتھ چلتے ہیں، تلواریں چلتی ہیں، قلمیں چلتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ زبان جو ہے اس کو مقدم رکھا، اس لیے کہ جب بھی جھگڑا ہوتا ہے تو پہلے تو بات چیت اور گفتگو سے آغاز ہوتا ہے، زبان سے بات چلتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زبان کے زخم کبھی بھی مندمل نہیں ہوتے، ہاتھ سے مارا ہوا آدمی بھول جاتا ہے۔ عربی کا شاعر کہتا ہے، جراحت السنان لها الطعام ولا يلتم ما جرح اللسان، فرماتے ہیں کہ ہاتھ سے مارا ہوا کسی چیز سے لگائی ہوئی ضرب، اس سے جو زخم اور گونڈ جاتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، آدمی بھول جاتا ہے، لیکن زبان سے جو دل کو زخمی کیا جاتا ہے یہ زخم کبھی بھی مندمل نہیں ہوتے۔ اس لیے اپنی زبان کو بڑی اچھی طریقے سے استعمال کرنے کی سرکار نے تلقین فرمائی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ فرماتے ہیں، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جب اللہ کے بندوں کے ساتھ بات کرو تو پیار محبت سے کرو، اچھی بات کرو۔ آپ سخت کلام بھی کر سکتے ہیں اور آپ پیار سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اجمیر میں ایک آدمی وضو بنا رہا تھا، اجمیر شریف میں درگاہ کے پاس وضو خانے میں وہ وضو بنا رہا تھا، پیچھے سے ایک اور صاحب آ کے کھڑے ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ وہ وضو غلط بنا رہا ہے تو اس کو کہا، اتنا بڑا داڑھی کا منہ رکھا ہے تو نے اور تو ایسا غلط وضو بنا رہا ہے، اتنی بڑی عمر میں تجھے وضو بنانا بھی نہیں آیا، تو زندگی کہاں گزارتا ہے؟ اس کو آ گیا غصہ، اس نے جو ہے وضو بنانا چھوڑ دیا اور یوں کہا کہ وضو تمہارا ابا کا ہے کیا؟ نہیں بنائے گا وضو اور نماز بھی نہیں پڑھیں گا، بولو کیا کرے لے گا؟ ایک غلط جملے کی وجہ سے اٹھ کر مسجد سے چلا گیا۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے، ہم کسی کو مسجد میں لا تو سکتے نہیں ہیں، کوئی اللہ کا بندہ آیا ہے، کیوں اس کو بیچارے کو رخصت کر رہے ہو؟ ہم لوگ نمازی ہیں، اللہ کا کرم ہے، لیکن عرصے کے بعد کوئی نماز پڑھنے آئے تو اس کا خیر مقدم کرو، کوئی جملہ ایسا مت کہو کہ اس کو ایسا لگے کہ آپ اس کو تانا دے رہے ہیں کہ نماز پڑھنے بہت دنوں کے بعد آیا ہے۔ اکثر بڑی راتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جو نمازی ہوتے ہیں وہ دوسرے سے کہتے ہیں کہ واہ واہ عجیب چاند نکل آیا، آج تو بڑی روشنی ہو گئی، تو وہ غصے میں آ کے کہتا ہے کہ اتنا نکلا تھا یہ چاند، اب پھر نہیں نکلے گا۔ انسان کے مزاج میں، حدیث شریف ہے اس کے سلسلے میں، سرکار نے فرمایا کسی گناہگار کو اس کے گناہ کی سزا مل جائے، جیسے شرابی نے شراب پی اور حاکم نے اس کو شراب کی سزا دے دی، کمرے میں بند کر کے جوتے مارے، ایک سزا یہ بھی ہے، چند جوتے اس کو مارے۔ اب فرماتے ہیں جب سزا پوری ہو جائے ایک جملہ بھی مت کہو اس کو، کیوں؟ شیطان اس کو ہوا دے گا کہ تو نے شراب پی، گناہ کیا، لیکن سزا بھی ملی، پنیشمنٹ بھی مل گیا، پھر بھی لوگ تیرا پیچھا نہیں چھوڑتے، تجھے تانا دیتے ہیں، جب میں اتنا برا ہوں اور لوگ مجھے اتنا برا سمجھتے ہیں، چل اور شراب پیتا ہوں، شراب پہ لگ جائے گا، سزا سے ہو سکتا ہے کہ رک جاتا، لیکن تمہارے دو جملوں نے اس کو شراب کی طرف لے گیا۔ فرمایا سزا ہونے کے بعد زبان سے کوئی جملہ مت کہو، اسے اچھا اللہ کا بندہ سمجھو، اللہ کے یہاں ہو سکتا ہے کہ یہ سزا بطور توبہ کے قبول ہو گئی ہو۔ دین کی تعلیمات بڑی عمدہ ہیں، اللہ تعالیٰ یہ تعلیمات سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بات عرض کر رہا تھا کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا دور کرنا یہ مومن کی شان ہے، نہ وہ ہاتھ کا لسان ہی وہ یدی۔ اس میں علماء نے ایک بات لکھی کہ ہاتھ سے خالی مارنا ضروری نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی آدمی زبان سے بھی کسی کے لیے خراب اشارہ کرتا ہے، زبان کھول کے کسی کے لیے اشارہ کرتا ہے، فرمایا یہ اشارہ بھی مت کرو، اور ہاتھ سے مارا نہیں لیکن انگلی کا اشارہ برا کیا کسی کو، فرمایا یہ بھی جو ہے مارنے سے کم نہیں ہے، لہذا اس سے بھی جو ہے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو مسلمان تکلیف دینے والا تو کسی حال میں نہیں ہے، تکلیف دور کرنے والا ہر حال میں ہے، اور تکلیف کسی بھی انسان کی دور کرے گا۔ ہمارے یہاں کاندھلا، جہاں کے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ ہیں، ان کے رشتہ داروں میں ایک عالم تھے بزرگ، انگریزوں کے زمانے میں ایک زمین تھی گاؤں میں، وہ زمین کے بارے میں جھگڑا تھا، ہندو لوگ کہتے تھے کہ زمین ہماری ہے، مسلمان کہتے تھے کہ زمین ہماری ہے، کیس چلا، مقدمہ ہوا، تو انگریز جج کے یہاں یہ مقدمہ چلا، انگریز جس سمجھدار تھا, اس نے ایک عجیب بات کہی. اس نے کہا تم ایک ایسا آدمی لاؤ جو تمہارے اور غیر مسلموں کے درمیان پسندیدہ آدمی ہو, سب اس کی بات مان لیں, ایسا کوئی آدمی لاؤ تو میں فیصلہ اس کی بات پر کروں گا. اب ظاہری بات ہے کہ زمین تو پرانی تھی تو آدمی بھی کوئی بوڑھا معمر ایجڈ ہونا چاہیے. تلاش کیا تو وہ ایک عالم دین مل گئے. انہوں نے کہا میں انگریز جج کے پاس آؤں گا تو صحیح, لیکن اس کا منہ نہیں دیکھوں گا, میں کھڑا رہوں گا دیوار کی طرف اور شہادت جو دینی ہے میں دوں گا. پہلے پوچھ لو یہ منظور ہے, کورٹ والوں کو جج کو منظور ہے, میں اس کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا. کیونکہ ہندوستان سے ان کو روانہ کرنے کی محنت ہو رہی تھی اور میں انگریز جج کی کورٹ میں آؤں مجھے نہیں پسند. جج تو بہرحال جج اور منصف تھا, دل بڑا رکھتا تھا. اس نے کہا مجھے منظور ہے لیکن تم دونوں گروہ والوں کو ان کا فیصلہ منظور رہے گا؟ کہا بالکل منظور رہے گا. مولانا تشریف لائے, دیوار کی طرف رک کر کے کھڑے ہو گئے اور پھر جج نے پوچھا کہ مولانا بتائیے یہ زمین ہندوؤں کی ہے یا مسلمانوں کی مسجد کی ہے؟ مولانا نے فرمایا کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے, مسلمانوں کی نہیں ہے. او سانس سن گئے مسلمان خاموش, سب کورٹ سے باہر نکل گئے. لیکن جج نے کہا میری ایک بات سنتے جاؤ, فیصلہ تو میں نے ہندوؤں کے حق میں کر دیا کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے, فیصلہ کر دیا میں نے, لیکن یہ بات سمجھو کہ آج اگرچہ مسلمان یہ مقدمہ ہار گئے ہیں لیکن اسلام جیت چکا ہے. آج اس بنا پر کہ اسلام کی صداقت اور سچائی کی فتح ہوئی ہے آج, کہ انہوں نے طرفداری اپنے لوگوں کی نہیں کی, جو بات سچی تھی وہ کہی, تو میں اسلام کو سلام کرتا ہوں کہ صداقت میں اپنے لوگوں کی طرفداری نہیں کرتی. تو اصل چیز یہ ہے, روزانہ اناؤنس ہوتا ہے اور معلوم نہیں کتنے نمبر روزانہ آتے ہیں. یہ ابھی کرم ہوا ہے کہ بیچ میں جو ہے کوئی ایسا انٹرپشن نہیں آ رہا ہے, ورنہ روز جو ہے قاری صاحب ایک منٹ ٹھہریے نمبر کا اعلان ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ بالکل بیچ میں گاڑی کھڑی ہوئی ہے, ابھی آپ تشریف لے جائیے, دوسروں کو آپ نے بلاک کیا ہے, آپ فوراً گاڑی اپنی ہٹائیے. آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ایجوکیٹڈ مانے جاتے ہیں, ہم لوگ آپ کی مثالیں ہمارے ملک میں دیتے ہیں, تو مجھے بہت شرم محسوس ہوتی ہے جب ایسا اعلان ہوتا ہے, تو مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے کہ میرے پاس تو وہاں کہنے کو کچھ رہا نہیں. وہ تو بیچارے گاڑیوں والے نہیں ہیں, لیکن اللہ نے یہاں سب سہولتیں آپ کو عطا فرما رکھی ہیں. اور یہ حدیث کہتی ہے کہ ایمان والے کا کام ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹانا, تو ہم یہ راستے میں گاڑی ایسی کیسے رکھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو جائے؟ ہماری تو زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, ہماری تو بات سے بھی کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تو ہماری یہ ادا کتنی عجیب ہے کہ اعلان کرنا پڑے کہ دوسرے لوگوں کو بلاک کر کے رکھا ہے آپ نے, آپ ذرا ہٹ جائیں اور دوسرے لوگوں کو جانے کا راستہ دے دیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ حدیث اس روز بیچ میں چونکہ وہ آئی تھی بات, اس لیے میں نے یہ حدیث چلائی تھی. آج اتفاق سے 7:45 ہو چکے ہیں اور وہ بات جو چل رہی تھی میری وہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی چل رہی تھی, اور اس سے میں جانا چاہتا تھا اس بریج پر جس سے تقویٰ اور طہارت کس کو کہتے ہیں یہ سامنے آتا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق سعید عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ذکر کریں گے, 2 منٹ کے لیے مراقبہ کریں گے, اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں.
یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا, یار رہوں تجھ سے فقط مجھ کو محبت, خلق سے میں بیزار رہوں, ہر دم ذکر و فکر میں تیری مست رہوں سرشار رہوں، اور ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تادا میں آخر ورد زبان اے میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 لا
الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ واہل طاعتہ وعلماء امتہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا.
تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے اللہ کی رحمت کے انتظار میں اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنا، دنیا کے دھیان میں گھنٹوں کے گھنٹوں بیٹھتے ہیں ہم، اور چند منٹوں کے لیے اللہ کے دھیان میں بیٹھنا ہے، آنکھیں بند ہو اور جسم میں مومنٹ نہ ہو اور سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے اور ایک ہی تصور رکھا جائے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل اللہ 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 کر رہا ہے، ہم مراقب رہیں گے.
اے خفتہ دل بیدار شو بیدار شو بیدار شو.
غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جا، غور کرو زندگی کا کتنا بڑا حصہ غفلتوں میں گزارا ہے ہم نے، دل میں کتنے خیالات آئے ہیں لیکن اللہ کا دھیان نہیں آیا.
در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو،
اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا، دل کا اصلی کام اللہ کی یاد.
کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون گے. کون مقبول گئے کون مردود گئے, اور بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. ہے خبر بھی تو ہی مبتدا بھی تو ہی, نا خدا بھی تو ہی ہے خدا بھی تو ہی. رزق پر تیرے پلتے شاہ و گدا, تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے. انبیاء تیرے محتاج ہے رب کل, تیرے بندے سب اولیاء رسول, ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری, ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے.
جب مراقبہ کر رہے ہوں تو ایک خیال ضرور کریں اور یہ تصور کریں کہ آج تو مجھے حکم ہوا, کہا گیا تو میں نے آنکھیں بند کر دی, لیکن ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ میں کٹے ہوئے درخت کی طرح گر جاؤں گا اور معلوم نہیں کون میری آنکھ بند کر دے گا. پھر کشاں کشاں مجھے قبر کی طرف لے جایا جائے گا, منوٹنوں مٹی کے نیچے دفنا دیا جائے گا, لوگ مٹی ہاتھ سے جھاڑ کر چلے آئیں گے اور مجھ سے حساب کتاب پوچھا جائے گا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھ کر دعا کریں گے. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى, نسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ, ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار. اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اہتدى. اللہم اہد الناس جميعا, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اے اللہ رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ بہت مجرم ہیں اور بہت پاپی ہیں, اور اے اللہ خطا کار ہیں, اور اے اللہ ضیاکار ہیں, اور اے اللہ ریاکار ہیں. اے اللہ کرم کی بھیک دے دے, اے اللہ رحم کی بھیک دے دے, اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ اگر تو نے معاف فرما دیا تو تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی, لیکن ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی. اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے, اے اللہ پوری امت کی بگڑی بنا دے. اے اللہ معتکفین کے اعتکاف قبول فرما. اے اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول فرما. جتنے ذمہ دار حضرات نے پورا مہینہ ہمارے لیے انتظام کیا, اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ کمیٹی کے احباب ہمارے آرام کا خیال رکھتے رہے, اے اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما. عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ اللہ جتنے اعمال ہیں قبول فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے، اے اللہ اپنی مرضیات پر چلنا، اے اللہ تیری مرضیات پر چلنا ہماری زندگی کا نصب العین بنا دے، اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما، اے اللہ دین کی فکریں عطا فرما، اے اللہ آخرت کا خیال نصیب فرما، رات دن اس کی تیاری میں ہمیں مر مٹنے والا بنا دے، اے اللہ دنیا کی ترقیات بھی عطا فرما، اے اللہ ہماری نسلوں میں دین کی بقا کے فیصلے فرما، اے اللہ ان کی دین کی حفاظت کی شکلیں ہمیں سمجھا دے، اے اللہ ہمیں ان کی فکر عطا فرما، اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کو آباد فرما، اے اللہ علماء ربانی حقانی کی قدر ہمیں نصیب فرما، اے اللہ جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، یہاں رہنے بسنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما، اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول اور منظور فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ تعالی رب العالمین.